آج یہ پانچواں باب شروع ہو رہا ہے جو گمنامی اور گوشہ نشینی کے بیان میں ہے. جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا جاتا ہے کہ ہماری یہ نشست اور مجلس جو ہے یہ دل کی اصلاح کے لیے ہے, اور اس میں ان بزرگوں کے ملفوظات اس لیے پڑھے جاتے ہیں کہ ان بزرگوں کا اس زمانے میں ان مجالس سے مقصود بھی دل کی اصلاح ہی رہا ہے, اور اس میں اللہ نے تاثیر رکھی ہے. تو اللہ پاک سے مانگ کر بیٹھیں کہ اللہ نے اس میں تاثیر رکھی ہے ہمارے دلوں میں بھی اتر جائے, تاکہ ہمارے دلوں کی بھی کامل اصلاح ہو جائے, ہمارے دل بن جائیں, سنور جائیں, صاف ہو جائیں, شفاف ہو جائیں, نفس کی آلائشوں سے پاک ہو جائیں. اللہ پاک کی محبت سے معمور ہو جائیں, اللہ پاک کی معرفت کو حاصل کرنے والے ہوں, اللہ کے اطاعت پر شوق اور رغبت سے ابھارنے والے بن جائیں, اور اللہ کی ہر نافرمانی سے روکنے والے بن جائیں. انشاءاللہ اللہ سے مانگ کر بیٹھیں گے تو اللہ ہمارے دلوں میں بھی یہ تاثیر اتاریں گے. چونکہ ان بزرگوں کے پاس حضرت کا وصال جو ہے 709 ہجری میں ہوا, یہ ملفوظات 709 ہجری سے پہلے کے ہیں, اور جو مجمع آپ کے پاس آ رہا تھا دل کی اصلاح کے لیے آ رہا تھا, دینی ترقی کے لیے آ رہا تھا, باطنی ترقی کے لیے آ رہا تھا, اس لیے ارشادات کچھ اونچے درجے کے ہیں. اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے انشاءاللہ اللہ سمجھائیں گے بھی, ورنہ تاثیر تو ہے وہ تو دل میں انشاءاللہ اللہ اتاریں گے ہمارے جو ہے. تو پہلے حضرت کا ملفوظ جس کا ترجمہ مولانا خلیل احمد سہارنپور رحمۃ اللہ وہ پڑھا جائے گا, اس کے بعد اس کی تشریح جو مولانا عبداللہ گنگوئی رحمۃ اللہ نے فرمائی ہے وہ پڑھی جائے گی. تو یہ باب چونکہ عرض کیا کہ گمنامی اور گوشہ نشینی کے بیان میں ہے, اس لیے فرماتے ہیں قلب کے لیے کوئی چیز اس گوشہ نشینی کے برابر نافع نہیں ہے جس کے ساتھ صفات الہی و نعما شناسی کے میدان میں داخل ہو. سمجھتے ہیں قلب کے لیے کوئی چیز اس گوشہ نشینی کے برابر نافع نہیں ہے جس کے ساتھ صفات الہی و نعما شناسی کے میدان میں داخل ہو. اس کے فائدے میں لکھتے ہیں مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ, جاننا چاہیے کہ مخلوق سے ملنے جلنے میں, خاص کر بلا ضرورت لوگوں کے پاس آنے جانے سے, قلب کی نظر مخلوق ہی میں لگی رہتی ہے, اور خالق تعالی شانہ کی طرف قلب متوجہ نہیں ہوتا, اور غفلت زیادہ بڑھ جاتی ہے, اور اکثر غفلت کا سبب یہی ہوتا ہے. جاننا چاہیے کہ مخلوق سے ملنے جلنے میں, خاص کر بلا ضرورت لوگوں کے پاس آنے جانے سے, قلب کی نظر مخلوق ہی میں لگی رہتی ہے, اور تصوف سے مقصود دل کی صفائی یہ ہے کہ دل اللہ سے متوجہ رہنے کا عادی ہو جائے, ہر وقت, ہر آن, ہر گھڑی, اغلب اوقات میں, اکثر اوقات میں. جب یہ اللہ کی طرف متوجہ رہنے کا عادی ہوگا تو اس کی ہر اطاعت کی رغبت بڑھتی رہے گی, ہر نافرمانی کو چھوڑنے کی ہمت بڑھتی رہے گی, اور جب متوجہ نہیں ہوگا تو پھر غفلت کے اندر, پھر نفس کا تسلط اور شیطان کا تسلط. کیونکہ جب اللہ کی یاد سے غافل ہوتا تو شیطان جو ہے مسلط ہو جاتا ہے, پھر یہ غفلت جو ہے بڑھتی جاتی ہے. تو اللہ والے جو مشق کراتے ہیں وہ اسی کراتے ہیں. اب اس کے اندر جو رکاوٹ ہے اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ جاننا چاہیے کہ مخلوق سے ملنے جلنے میں ایک تو ضرورت ملنا ہے, اس کا اتنا نقصان نہیں ہے. یہاں پر مار رہے ہیں کہ خاص کر بلا ضرورت لوگوں کے پاس آنے جانے سے قلب کی نظر مخلوق ہی میں لگی رہتی ہے. یہ عام سی بات ہے, انسان کی فطرت یہی ہے کہ جس ماحول میں رہے گا وہی دھیان وہی خیالات وہی ہر وقت. تو اگر بلا ضرورت لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا ہوگا تو اس سے کیا ہوگا کہ دل ہر وقت لگا رہے گا کس میں؟ مخلوق کی طرف. اور خالق تعالی شانوں کی طرف قلب متوجہ نہیں ہوتا اور غفلت زیادہ بڑھ جاتی ہے. اور اکثر غفلت کا سبب یہی ہوتا ہے کہ بلا ضرورت لوگوں کے اندر رہنا اور ملنا جلنا جو ہے. اب اس کے پھر جو اثرات ہیں میں نے پہلے عرض کیا کہ جب مخلوق کے اندر زیادہ رہے گا خالق سے غفلت ہوگی تو اطاعت کی رغبت کم ہو جاتی ہے. آمادگی نہیں ہوتی, ہمت نہیں ہوتی. جیسے اکثر آج کل کہا جاتا ہے جی چاہتا ہے لیکن جی ہمت نہیں ہوتی, غلط عادتوں کو چھوڑنے کی ہمت نہیں ہوتی. معلوم ہوتا ہے کہ عادت غلط ہے لیکن چھوڑنے کی ہمت ہوتی, وہ ماحول کا اثر ہے. تو اس کے لیے فرماتے ہیں جب صالح گوشہ نشین اختیار کرتا ہے تو مخلوق نظروں کے سامنے نہیں ہوتی. تو لا محالہ طالب خالق تعالی شان طالب خالق تعالی شان تو متوجہ ہوتا ہے. یہ علاج ہے. اسی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے مجھے خلوت محبوب بنا دی گئی. یہ تربیت چونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہ کا خود فرماتے ہیں تو آپ کو خلوت محبوب بنا دی گئی, اس لیے آپ غار حرا چلے جاتے تھے. اب جن کو اللہ نے موقع دیا ہے اللہ ہم سب کو بار بار ایسے موقع نصیب فرمائے کہ غار حرا میں اگر جائیں تو آج بھی وہاں چڑھنا آسان نہیں ہے. تو اس زمانے میں اندازہ لگا لیں گے تو آپ کا وہاں تشریف لے جانا اور کئی کئی دن وہاں پر رہنا, ایسی جگہ ہے بالکل خلوت کے اندر جائے. آج بھی خلوت, اب کچھ چیزیں آ گئی ہیں چلو پہنچا دی لیکن پھر بھی. تو یہاں بھی یہی تربیت کے لیے اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کرنے کے لیے, دل کے استعداد کو لینے کے لیے اللہ والے ایک علاج یہ بھی کرتے رہے ہیں کہ کچھ وقت خلوت میں گزارو, جس کا نتیجہ یہ ہوگا. تو فرماتے ہیں جب سالک, اس لیے سالک جو ہے جو چلتا ہے اللہ کے راستے کی طرف, اس کا تذکرہ پہلے کئی بار ہو چکا کہ یہ کوئی حصی سفر نہیں ہے جیسے یہاں سے چل کے بھٹا تو گزار رہے ہیں. یعنی اللہ کی طرف جانا جو ہے یہ حصی قدموں سے نہیں ہے, اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے تقرب کو حاصل کرنے کے لیے, یعنی اس کی رضا خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے اس کے رضا والے اعمال کو کرتے چلے جانا اور اس کی ناراضگی والے اعمال کو چھوڑتے چلے جانا. یہ اس طریقے سے معنوی سفر ہے. اور سالک اس کو کہتے ہیں جس کی طلب یہ ہے, جس کی منشا یہ ہے کہ وہ اللہ کے قریب ہو جائے, اس کی رضا کے قریب ہو جائے, اس کی خوشنودی کو حاصل کرے, وہ شریعت پر چل رہا ہے. اب شریعت مطابق پر چلنے کی جو رکاوٹیں ہماری اپنے اندر ہیں, ان رکاوٹوں کو دور کرنا, ان معانے کا دور کرنا. اب چونکہ غفلت کے مہر کی تاثیر یہ ہے کہ یہ اپنی طرف کھینچتی ہے تو اللہ کی خوشنودی والے اعمال کی رغبت کم ہوتی ہے, غفلت کے اندر دھیان نہیں رہتا, جی نہیں چاہتا, مادگی نہیں, ہمت نہیں ہے. تو اس کے لیے جو ہے جو کچھ اشغال یا کچھ مراقبات یا ذکر بتائے جاتے ہیں اور خاص طور پر تنہائی کے اندر, تو تنہائی کے اندر اب مخلوق کے اندر رہے گا تو غفلت بڑھ جائے گی. تو یہاں کہتے ہیں سالک گوشہ نشین اختیار کرتا ہے تو مخلوق نظروں کے سامنے نہیں ہوتی. تو لا محالہ طالب جو ہے خالق تعالی شان کے لیے متوجہ ہوتا ہے, کیونکہ مقصود اس کا یہ ہے. اس لیے قلب کے لیے قرب خداوندی میں کوئی شے گوشہ نشینی سے بڑھ کر نفع مند نہیں. تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کرے تاکہ اللہ کی طرف دل متوجہ ہو, سب سے بہترین اس کے لیے پیدا کس میں ہے؟ گوشہ نشینی کے اندر ہے. لیکن اس گوشہ نشینی کے ساتھ اللہ تعالی کی صفات اور اللہ تعالی کی نعمتوں کے میدان میں فکر کرے. یعنی صرف گوشہ نشینی خالی نہیں ہے, میں فکر بھی کرے, اللہ پاک کی نعمتوں کو سوچے, اس کی صفات کو سوچے, یعنی یہ اس کی میدان میں فکر ہے, پھر فائدہ ہوگا. اس لیے یہ ملفوظ اب پھر دوبارہ سمجھتا ہے کہ قلب کے لیے کوئی چیز اس گوشہ نشینی کے برابر نافع نہیں جس کے ساتھ صفات الہی و نعما شناسی کے میدان میں داخل ہو. یعنی اگر خلوت میں بیٹھے اس کے ساتھ ساتھ ذکر بھی کرے اور فکر بھی کرے تو پھر اس کے دل کے وہ استعداد پیدا ہوگی اور وہ روحانی قوت پیدا ہوگی, وہ نورانیت ملے گی جو اس کو پھر اللہ کے عطاعت پر ڈالے, ہر نافرمانی سے روک دے. یہ گوشہ نشینی اس لیے ہے اور یہ وقتی ایک علاج کے لیے ہے. جیسے بیمار بعض کا بیماری کو ایسی خطرناک قسم کی ہوتی ہے کہ اس کے لیے گھر میں فائدہ نہیں علاج کا ہوتا تو اس کو ہسپتال کے اندر بعض کا آئسولیشن میں ڈال دیتے ہیں. تو یہ علاج کے لیے ہے کہ کچھ وقت آدمی گوشہ نشینی میں گزار کر پھر اپنے اندر اس استعداد کو حاصل کریں. آگے فرماتے ہیں گمنامی کی زمین میں اپنے وجود کو دفن کرتے ہیں. کیوں کہ جو دانہ زمین میں دفن نہیں ہوتا اس کا نشو و نما کامل نہیں ہوتا. گمنامی کے زمین جو گمنامی کی زمین میں اپنے وجود کو دفن کرتے ہیں. کیوں کہ جو دانہ زمین میں دفن نہیں ہوتا اس کا نشو و نما کامل نہیں ہوتا. اس کے فائدے میں لکھتے ہیں مولانا عبداللہ گوئی رحمۃ اللہ علیہ کہ انسان کے نفس کو سب چیزوں سے زیادہ محبوب اور عجیب یہ ہے کہ لوگوں کے دل میں بڑا شمار ہو اور مجھے لوگ بڑائی اور عزت کی نظر سے دیکھیں. اور نیز اسی کی فرح ہے کہ انسان شہرت اور ناموری کا بھی طالب ہے اور یہ خصلت اللہ کے راستے کی رہنمت ہے اور اخلاص اور صدق کے بالکل خلاف ہے. اس لیے کہ مقصود تو بندگی ہے اور غلامی ہے نہ کہ خدائی بڑائی, کیونکہ بڑائی اور خدائی جو ہے وہ تو خدا تعالی ہی کا حق ہے. بس بندے کا کام کیا غلامی. اللہ ہمیں غلام بننے کی توفیق عطا فرما دے. یہ تزکیہ اسی لیے ہے, یہ تزکیہ اسی لیے ہے, یہ تصوف اسی لیے ہے کہ ہم غلام بن جائیں. کس کے؟ اللہ کے غلام. عبدیت آ جائے ہمارے. کیا سمجھتے ہیں کہ انسان کے نفس کو سب چیزوں زیادہ محبوب کیا ہے کہ لوگوں کے دل میرا کو مرتبہ ہو, لوگ مجھے اچھا جانیں, لوگ مجھے بڑا جانیں, مجھے بڑائی کی نظر سے دیکھیں, عزت کی نظر سے دیکھیں. اور اسی کی فرح ہے شہرت ناموری اور یہ خطلت اللہ کے راستے کے لیے رہزن ہے. اسی پر یاد آ گیا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ, بہت بڑے علامہ, اللہ نے ان کو خاص مقام عطا فرمایا تھا, سیرت النبی پر کام کیا اللہ نے دیا, بہت بڑا کام لیا. وہ اپنا ایک واقعہ بتاتے ہیں کہ جب سیرت نبوی لکھ لی تو دل کے اندر یہ خیال پیدا ہوا کہ جس کی سیرت لکھی ہے کیا اس کی بھی حقیقت سے اپنے دل میں بھی ہے, کہ جس پر اللہ کا خاص فضل ہو جائے اللہ اس کو صحیح پھر فراست عطا فرماتی ہے, پھر سوچ ملتی ہے کہ جس کی سیرت لکھی ہے میرے اندر بھی ہے یا نہیں. تو اندر جب جھانکا تو احساس ہوا کہ میرے اندر تو وہ چیز نہیں ہے, اب فکر لگ گئی. علمی لحاظ سے اللہ نے بہت اونچا مقام عطا فرمایا, محققین تحقیق کے لحاظ سے بہت اونچا مقام عطا فرمایا, لیکن جب اپنے اندر جھانکا تو وہ چیز نظر نہیں آئی تو لگ گئی فکر. اور ایسی فکر لگی کہ اس کے لیے کہ اب میں اپنے اندر اس چیز کو کیسے حاصل کروں, اس کے لیے اس کے مہر کی تلاش. عام کی بات ہے نا,
جس فن کو سیکھنا ہے اس کے ماہر کی نگرانی میں سہولت آسانی ہو جاتی ہے. یعنی اب اس بات کو جانتے تھے کہ اندر کی اصلاح کے لیے باطنی طور پر اس استعداد کو حاصل کرنے کے لیے اہل باطن اللہ والوں کی نگرانی کی ضرورت ہے. اب کس سے میں اپنے دل کی اصلاح کراؤں؟ اس کے لیے انہوں نے تلاش شروع کی اور 10 سال لگ گئے. سمجھتے ہیں کہ 10 سال لگ گئے کس کے لیے؟ مرشد کی تلاش کے لیے، رہبر کی تلاش کے لیے، اس کی جس سے میرے باطن کی دل کی اصلاح ہو. دل مطمئن نہیں ہوتا تھا کیونکہ اللہ نے ان کو خاص علمی مقام عطا فرمایا تھا. اسی دوران میں لطیفہ آیات یہ ہوا کہ اس زمانے میں اہل فتویٰ خاص نوعیت کا ہوتا تھا تو اس کی تائید دوسرے مفتی حضرات سے کراتے تھے کہ شاید ہم سے کوئی غلطی نہ ہو جائے. کوئی خاص قسم کا فتویٰ تھانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا ہوا تھا، تفصیل موجود ہے کتاب کے اندر، چونکہ عام میں تو ضرورت نہیں اس کی. تو اس کی تائید کے لیے آپ نے اپنے بھانجے سے فرمایا کہ فلاں 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 جگہ اس کی نقلیں بھیج دو. اس میں ایک ان کا ہی فرما دیا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی، تو ان کے پاس بھی چلا گیا فتویٰ تائید کے لیے. تو اس کے جواب جو انہوں نے بھیجا تو جواب کے ساتھ اپنی طلب کا بھی اظہار کر دیا کہ میں بھی اپنے دل کی اصلاح کے لیے تلاش میں ہوں، میں اعلان ظاہر کر دیا. اس پر کچھ خط و کتابت شروع ہوئی، پھر تشریف لے آئے حضرت کے یہاں تھانہ بھون، تشریف لے آئے وہاں، پھر عرض کیا کہ کچھ وصیت فرمائیں. حضرت فرماتے ہیں تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، جس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں میں، ساری تفصیل کا خلاصہ دیا ہے کہ میں نے دل میں سوچا کہ اپنے وقت کا اتنا بڑا علامہ، اس کو میں کیا وصیت کروں. یعنی ان کی دینی خدمات کے معترف تھے، ان کے علمی مقام کے معترف تھے، اعتراف تھا کہ اتنا بڑا علامہ میں اس کو کیا. پھر اللہ سے سوال کیا کہ جو اس کے اور میرے لیے فائدے کی چیزیں اللہ تو دل میں ڈال دے. پھر فرمائی بات، کیا فرمایا کہ مولانا ہمارے اس طریق میں شروع سے لے کر آخر تک، ہمارے اس طریق میں شروع سے لے کر آخر تک اپنے آپ کو مٹانا ہے. یہاں ہاتھ رکھے نا دل کے پاس اور یوں چھٹ کر دیں، شروع سے آخر تک کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو مٹانا ہے. تو سید سلیمان نبی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے دل سے کچھ جیسے وہ گری جاتے ہیں، پھر واقعی مٹایا. تو یہ راستہ مٹانے والا ہی ہے. اگر اللہ کی نگاہ میں بننا چاہتے ہیں تو انانیت کا کانٹا نکالنا، میں، میری چلے، میری مانی جائے، میری سمجھ، میری فراست، نفس کی سرشت ہے اس میں، نفس کی سرشت ہے، یہ چاہتا ہے کہ میری بات اونچی رہے، میرے سے ہم سب سے اچھی ہے، میری سمجھ سب سے اچھی ہے، میری بات سب سے اونچی ہے. اور زمانے میں یہی چل رہا، آج کے زمانے کے اندر بھی یہی چل رہا. اور اللہ والے کیا سمجھاتے ہیں؟ مختلف بزرگوں کے ارشادات ہیں. اب ہمارے قریب ایک بزرگ گزرے ہیں سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ، اکثر ان کے شعر میں سنایا کرتا ہوں اسی سلسلے میں، وہ بھی یہی فرماتے ہیں، جب تک کریں خودی خود نفسوں تد تائی رب نہ پاویں ہوں. جب تک کریں خودی خود نفسوں تد تائی رب نہ پاویں ہوں، شرط فنا نو جانے نہ ہی کہ نام فقیر رکھاویں. اگر اللہ والا بننا چاہتا ہے فقیر، فقیر وہی ہے نا جو سمجھتا میرے پاس کچھ نہیں. اب لکھنے کو تو لکھ دے گا فقیر اور سمجھ رہا ہے کہ میں بہت کچھ ہوں. جب تک کریں خودی خود نفسوں، جب نفس میں خود میں ثابت ہے رب نہ پانا، اللہ نہیں بولے گا. یعنی اللہ کے تقرب کو اگر حاصل کرنا ہے، اس کا قرب حاصل کرنا ہے، اس کی خوشنودی کو حاصل کرنا ہے، اس کی رضا کو حاصل کرنا، تو اپنے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ فنا. یعنی نفس کی اس مذموم صفت کو کیا کرنا پڑے گا؟ مغلوب کرنا پڑے گا. شرط فنا نوں جانے نہ ہی کہ اس کی شرط کیا فنا؟ نفس کو فنا کرنا. جس کو نفس کو مارنا مرے گا تو نہیں، یہ بات اپنی جگہ ہے. یہ ہے کہ اس کی صفات مضمومہ کو کیا کر دینا؟ مغلوب کر دینا. کل عدم تو ہو جائیں گی، بادو نہیں ہوگی. اس لیے فطار ہے. اب کہتے ہیں فقیر نام رکھا دیا، یہ اس کو فرما رہے ہیں جو اپنے آپ کو سمجھتا ہے لیکن ہے نہیں. ہے جب تک کرے خود ہی خود نفسوں تب تک رب نہ پامے ہوں، شرط فنا نو جانے نہ ہی کہ نام فقیر اٹھا میں مویا باد نفسوں بھی الفی ایویں گل میں پامے ہوں، نام فقیر تد سوندا بہو جد جیوندیا مر جانے ہوں. اب بتا رہے ہیں الفی کس کو کہتے ہیں؟ کفنی کو. الف کی طرح ہوتی ہے نا. ابھی ہم تو قمیض بناتے ہیں تو بازو بھی ساتھ ہے نا. اب جو کفن پہناتے ہیں جو قمیض اس کو پڑھائی جاتی ہے اس کے بازو ہوتے ہیں جی، اس کو کہتے ہیں الفی، الف کی طرح. مویا بات نہ سوندی الفی، وہ کس کو سجتی ہے؟ میت کو سجتی ہے. کبھی زندہ نے الفی پہنی کفنی پہنی؟ کبھی زندہ نے مویا بات نہ سوندی الفی ایسے گال کے پاوے انہیں ایسے ڈال دیے؟ مرا تو ہے نہیں، نفس تو مرا نہیں ہے، اندر تو بھرا پڑا سارا میں، اور گلے میں ڈال لیا کفنی کہ میں فقیر بن گیا ہوں، میں اللہ والا بن گیا ہوں. نام فقیر تا دسوندا بہو جب جیوندیا مر جے ہوں، جیوندیا مر جا میں ہوں. منہ تو قبل انت منہ تو مرنے سے پہلے مر جاؤ. یہ مرنے سے پہلے کی موت کیا ہے؟ یہ نفسانیت کی موت ہے. اس کے لیے خلوت ہے، یعنی اس مشق کے لیے ایک وقت کی ضرورت ہے. جیسے میں نے پہلے عرض کیا، اس نے ایک اسپینش آئے ہوئے تھے، اس میں بات بھی خلوت کی آ رہی ہوں، بار بار خلوت خلوت کا ذکر کر رہے ہیں. انہیں کے ساتھ ایک پاکستانی ساتھ آئے تھے، کہنے لگے یہ کیس میں جا کے لوگ پڑ جاتے ہیں. میں نے کہ وہ چل لیتی ہوں گے جو مجھ اس ضرورت سے. تو کبھی کبھی ہوا کسی نے خلوت اختیار کی، جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غاری میں تو گئے تھے، کیو میں تو گئے، لیکن ایک وقتی ضرورت کے لیے، اس کے بعد تو نہیں سکے. کچھ عرصہ گزارا، ایسے ہی کچھ بزرگوں کے واقعات ملیں گے جس غار میں گزارا تو کسی کیفیت سے مغلوب ہو کر گزارا. ورنہ اکثر اللہ والے ملیں گے کہ اپنے اندر اس استعداد کو حاصل کرنے کے بعد وہ دنیا میں تمام لوگوں میں رہے، عام لوگوں جیسے رہے، گھر میں رہے، بیوی بچے ساتھ، یہ ساری چیزیں موجود ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بالکل، یہ کہ علاج کے لیے وقتی طور پر ہے. اور اس کا فائدہ یہ ہے جس کو فرما رہے ہیں کہ گمنامی کے زمین میں اپنے وجود کو دفن کر دے. کیوں؟ کہ جو دانا زمین میں دفن نہیں ہوتا اس کا نشو و نما کامل نہیں ہوتا. کیوں؟ فرماتے ہیں فائدے میں کہ انسان کے نفس کو سب سے زیادہ وہ کیا عزیز ہے کہ لوگوں کے جنہیں بڑا شمار ہوں، مجھے لوگ بڑی عزت کی نظر دیکھیں. نیز اسی کی فرا ہے کہ انسان شہرت اور نام گری کا بھی طالب ہو، اور یہ خصلت اللہ کے راستے رہزت ہے اور اخلاص اور صدق کے بالکل خلاف ہے. اس لیے مقصود تو بندگی ہے اور غلامی ہے، نہ کہ خدائی. یہ خدائی ہے کہ میری مانی جائے گی، بڑائی مت، یہ تو اللہ تعالیٰ ہی کا حق ہے. بندے کا کام غلامی ہے، اور مولا حقیقی کی بارگاہ میں اپنے آپ کو ذلیل اور خوار کرتے، یعنی اپنے آپ کو گمنام اور خوار بنا دے. اللہ کرے کہ یہ بات ہمارے بھی دل میں اتر جائے اور سمجھ آ جائے، کیونکہ ہمارا نقطہ چلتا ہے. کیوں پتا چلے؟ یہ کبھی پار نہ نہیں دے گا. لیکن اللہ والوں کی تعریف، ان کی زندگی کو دیکھ لیں، ان کے حالات کو دیکھ لیں، ان کی مناجاتوں کو دیکھ لیں. اکثر تذکرہ کرتا ہوں، سید زبار شین صاحب رحمت اللہ نے ایک مجموعہ شائع کیا، چھوٹا سا کتاب تھا، گلدستہ مناجات. اللہ والوں کی مناجاتیں ہیں جو اللہ والے اللہ کے ساتھ تنہائی کے اندر جو بات چیت کرتے ہیں، اشعار کے اندر جو ہے وہ عربی کی، فارسی کی، اردو کے ایک مجموعہ ہے. اس سے تو یہی ملتا ہے کہ اللہ والے جو ہے اتنے اونچے مقام پر ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو سمجھتے کچھ نہیں. سب سے پہلی مناجات ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی، ابتدا اس کتابچے میں اس سے ہے کہ خود بلطف کا یا الہی من لہ زاد قلیل مفلس بصدق یا کہ عند ذلک یا جلیل، کیسا حالی یا الہی لیس لی خیر العمل سوء اعمال کثیر زاد سعادی قلیل. یہ نہیں کہہ رہے کہ میں سجدے میں ہوں، یہ نہیں کہہ رہے، حالانکہ ہم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت میں سب سے اونچا مقام کن کا ہے؟ صدیق. لیکن آپ یہ اللہ کے آگے کیا کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اپنے لطف لے لے ورنہ میرے پاس ہے کچھ نہیں، عمل کر کے کیا سمجھ رہے ہیں؟ اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ پاک کی عظمت و کبریائی کو جب پہچان لیا انہوں نے، معرفت یہ ہے اس کی قدرت کو، اس کی عظمت کو، اس کی بڑائی کو پہچان لیا، تو پھر دل واقعی کہتا ہے اس کی شایان نشان میرا کوئی عمل نہیں ہے، پھر اپنے عمل پر نظر نہیں ہے، پھر یہی کہہ رہے ہیں منو عصیان و نسیان و سہو بعد سا من کا احسان و فضل بات عطا الجزیل ذنبه ذنب عظیم فغفر ذنب عظیم انه شخص غریب مذنب عبد الغفور. یہ بعد میں بھی جتنی آگے بزرگوں کی مناجاتیں لکھی ہیں، جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سید الطائفہ کہا جاتا تھا، کتنا بڑا سلسلہ ان سے چلا ابھی تک چلا جا رہا ہے. وہ کیا فرماتے ہیں، معبود جن و انسی یا رب ظلم تو نفسی، ذرائے عرش و کرسی یا رب ظلم تو نفسی، من خاکہ عاصی کرنم بسے معاصی، کن افضل خلاصی یا رب ظلم تو نفسی، من بندہ پر گناہ ہوں شرمندہ روح سے ہوں تے وسطہ عذر خواہ ہوں یا رب ظلم تو نفسی. یہ رونا رو رہی تو بادشاہ مائی من خستہ دل گدائی تحقیق جا خدائی یا رب ظلم تو نفسی. اللہ کیا کہ یہ رکھتا ہے ہمارے حضرت کے خلیفہ ہیں مولانا بشیر قلندر صاحب، اب تو مفلوج ہیں بیچارے، پڑے ہوئے ہیں، حج پر جانے لگے ایک دفعہ، انہوں نے خود بتایا مجھے اللہ نے کئی موقع دی حج پر لانے کی، ایک دفعہ حج پر جانے کے بعد خدمت میں حاضر ہوئے، حد کچھ وصیت فرما دیں، حضرت نے فرمایا ان تین اشعار پر حج کر کے آؤ جی، خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ کے تین اشعار سنا دیے، ان پر حج کر کے آؤ، وہ بھی ان کی مناجات اس کتاب میں موجود ہیں. وہ بھی خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ کون ہے؟ پاس پتن والے جو بزرگ ہیں، خواجہ فرید جی ہیں ان کے شیخ، مین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ، صاحب سلسلہ اللہ والے. اللہ کے آگے کیا کر رہے ہیں؟ خدا وندہ مسلمان مسلمانی نہیں مانو، لیکن کیوں مسلمان مسلمان دار یا اللہ، کہ مسلمان تو ہوں مسلمانی آتی نہیں مجھے، صاحب سلسلہ ہوں. اور زندگیوں میں انقلاب اللہ نے ان کے ذریعے ذریعہ بنایا، ان کو استعمال فرمایا، دھیان نہیں جا رہے ہیں ان کے خلفاء، دھیان نہیں جا رہا ہے. اللہ کا کیا رکھ رہے ہیں؟ خدا وردہ مسلمانوں مسلمانی نہ لیتا، لیکن کیوں مسلمانوں مسلمانوں تو مسلمان دار یا اللہ رکھ لے مجھے مسلمان. خدا وردہ گناہ گارم گناہ بے عدد دارم، کہ بے عدد لا تعداد گناہ کے لیے رہائی دیں ابھی کارم بس استغفار یا اللہ، یقین خود را نمی دانم کہ گبرم یا مسلمانم نہ در اسلام شایانم نہ در کفار یا. نظم تو پوری ہے، اس پہ تین شعر ان کو بتایا کہ اس پر حج کر کے آؤ، یعنی ان کو یہ سمجھایا کہ تمہیں جو اللہ موقع دے رہے ہیں بار بار حج پر جانے کا، اپنے اندر کوئی ایسی صفت نہ پیدا ہو میں یہ نامیت تھی یہ وہ فرماتے ہیں اس حج میں اتنا لطف آیا کیونکہ یہ استحضار بنایا نا ہر مقام کے اوپر ہی دیا. تو یہاں یہی ہے اس لیے کہتے ہیں یہ کہ آگے اس کی مثال دے رہے ہیں گمنامی کی زمین میں پھر وجود کو دفن کر دے, کیونکہ جو دانا زمین دفن نہیں ہوتا اس کا نشو نما کامل نہیں ہوتا, اس لیے اس کو فرما رہے ہیں کہ مقصود تو بندگی ہے غلامی ہے نہ کہ خدائی, بڑائی تو خدا تعالیٰ ہی کا حق ہے بس بندے کا کام غلامی اور مولا حقیقی کی بارگاہ میں اپنے آپ کو ذلیل اور خوار کرنا ہے. اس لیے شیخ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ غمنامی اور خواری جو مشابہ زمین کے ہے اپنے میں اپنی یوت کو دفن کر دے, یعنی اپنے آپ کو گمنام بنا دے خوار بنا دے, کو جو دانا زمین میں دفن نہ کیا جائے وہ نشو نہیں پاتا ہے. بعض کا دیکھا ہوگا کہ موسم میں نا گندم کا دانا باہر پڑا ہو نا کہیں اس کو پانی مل جائے نا تو اس میں پھوٹتا ہے نا کچھ, آلو دیکھے ہوں گے تو اس کے اندر بھی پھوٹتا ہے, لیکن نشو نا کامل نہیں ہوتا ہے کہ ہو جائے گا نہیں. ہاں جو زمین کے اندر دفن ہو گیا دانا اس کے اندر پھر ہے, یعنی باہر خشک تو ہو جائے گا لیکن کمال نہیں ہوگا. اس لیے یہاں پر مارے جو انسان گمنامی کی زمین میں مدفون نہ ہو اور شہرت اور ناموری کی محبت میں رہے اس کے نفس کے کمالات کی تکمیل نہیں ہوتی, ناقص رہتا ہے. اللہ ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے. تو بھئی یہ فن جو سیکھنا ہے یہ اللہ والوں کی صحبت میں جنہوں نے اپنے آپ کو مٹایا ہے, اس لیے جو ہے اللہ پاک سے مانگے کہ اللہ ہمیں اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی محنت کی توفیق عطا فرمائے. بھی ہمارا جمع ہونا بھی اس لیے ہے, یہ اللہ کا ذکر بھی اس لیے ہے کہ ذکر سے مذکور جس کو یاد کر رہے ہیں, جس کا نام لے رہے ہیں, جس کو پکار رہے ہیں, اس کا دھیان خیال ہمارے دل و دماغ میں ایسے رچ بس جائے پھر اپنی حقیقت کھل کے سامنے آ جاتی ہے. جب اللہ کی عظمت اس کی بڑائی کی دریائی اس کے صفات کمال کا استحضار ہوتا ہے پھر اپنی حقیقت کھل کے آ جاتی ہے. تو ابھی ہم اس لیے اسی کو سامنے رکھ کے ذکر کی مشق کر لیتے ہیں, یعنی ہمارا ذکر کرنا اس لیے ہے تاکہ ہمارا دل اللہ کی طرف ایسے لگ جائے, ہمارے دل کے اندر استعداد آ جائے, وہ نورانیت آئے, وہ روحانیت آئے جو ہمیں ہمارے نفس کی پہچان کرا دے. اور نفس کی پہچان جب ہوگی تو بچنا آسان ہوگا. نفس کی خصلتیں اس کے شر کو جب ہم پہچانیں گے تو بچیں گے. آج پہچان یہ دوستی لگی ہوئی, اس لیے ذکر ہے. یہ بھی ایک علاج کا طریقہ ہے. ہمارے یہاں چونکہ ذکر قلبی کی ذکر خفی کی مشق کی جاتی ہے, اس کا مشکل حکم بھی ہے, وذکر ربک فی نفسک تضرعا وخیفۃ ودون الجہر من القول بالغدو والآصال ولا تکن من الغافلین, فرمایا جا رہا ہے جس کا مفہوم ہے اپنے رب کو اپنے جی میں یاد کریں دل کے اندر. آج ہی کے ساتھ پکارے بغیر یعنی چپ کے چپ کے, اور صبح بھی یاد کرو شام بھی یاد کرو کثرت سے یاد کرو, اور غافلین میں سے مارو, یعنی دل کو غفلت سے بیدار کرنے کا قرآن ایک علاج یہ بھی بتا رہا ہے کہ اس دل میں چپ کے چپ کے کثرت سے اللہ کی یاد بسا لو. کیونکہ اللہ فرماتے ہیں فذکرونی اذکرکم, مفہوم ہے کہ تم مجھے یاد کرو گے میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا. ہم جو دل میں اللہ کی یاد بسائیں گے تو اللہ پاک بھی ہمیں یاد کرائیں گے. اللہ پاک کا یاد فرمانا کیا, اس کی رحمت کی نظر ہمارے دلوں پہ پڑے گی, دل میں نورانیت آئے گی, دل کو روحانی غذا ملے گی, روحانی ٹونک ملے گا, دل میں قوت آئے گی, ہمت آئے گی,
ہر اطاعت کے کرنے کی، ہر نافرمانی کو چھوڑنے کی. وقسم ربی کا و تبتل الیہ تبدیلا، یہاں فرما رہے ہیں کہ رب کو اس کے نام سے یاد کرو اسم کے ساتھ اور تبتل کے ساتھ، یعنی سب کو چھوڑ کر سب سے علیحدہ ہو کر. وہی گمنامی آ گیا خلوت آ گیا. تو اپنے دل کی اصلاح اگر ہم چاہتے ہیں اور دل کے اندر اللہ کی محبت اور معرفت کی استعداد کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے یہ بتایا جا رہا ہے کہ کچھ وقت تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کے نام کو دل میں رچا لیں بسا لیں. یہاں تو ابھی ہم بیٹھے ترغیب کے لیے، اصل ذکر ہمارا کیا ہے؟ تنہائی کا ہے. اپنی مشغولیات میں سے کچھ وقت نکال کر بیٹھ کر دل پر اس کی مشق کریں اللہ کے نام کی. فتبارک اسم ربی کا، رب کا نام جو اسم ہے بڑا متبرک ہے، اس کے تبرک کو لینا ہے، اس کو دل پر نقش کر لیں، اس کو دل میں رچا لیں بسا لیں. اس لیے تصور کا ذکر ہے، اللہ نے شارٹ کٹ راستہ دیا، اللہ ہم اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ تصور سے دل پر لکھیں لفظ کے اللہ، خوشنما رنگ میں جس کو جو رنگ اچھا لگے، اور دل میں تصور سے تکرار کریں اللہ 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 اللہ. یہ تکرار اتنی کرنی ہے، اتنی کرنی ہے کہ جس کا نام لے رہے ہیں، جس کو پکار رہے ہیں، جس کو یاد کر رہے ہیں، اس کا دھیان خیال ہمارے رگ رگ ریشے ریشے میں، دل و دماغ میں ایسے سما جائے کہ تنہائیوں کے اندر بھی ہمیں حرام کاموں سے روک دے. اب اس کی تھوڑی دیر مشق کر لیں اور اللہ سے مانگے، اس سے مقصود جو ہے دل میں پاکیزگی اور دل میں قوت اور ہمت اطاعت کے کرنے کی، نافرمانی کے چھوڑنے کی. اللہ ہمیں عطا فرما دے. تو تصور کی آنکھ سے دیکھیں دل پر لفظ اللہ، اور تصور کی زبان سے تکرار کریں اللہ 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 اللہ. اب تھوڑی دیر اس کی مشق کر لیں.
Thank you. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا الله وأستغفرك وأتوب إليه. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا الله ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما، یا اللہ ہم سب سے درگزر فرما، یا ارحم الراحمین. ہمارا یہاں آنا ہدایت کے ارادے سے ہے. ارحم الراحمین ہمارے حضرت کی برکت سے ہماری ہدایت میں نور پیدا فرما. یا اللہ اپنی یاد کا خیال پیدا فرما. یا اللہ اپنی یاد کو کرنے کے لیے اللہ تو اپنے کرم سے ہمیں وقت نکالنے کے لیے قبول و منظور فرما. یا اللہ اس مجلس کی خوب قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جو تم نے ہمیں اپنے کمال قدرت سے نسبت نصیب فرمائی ہمارے حضرت کے ساتھ، یا اللہ اس نسبت کا شکر ادا کرنے کے لیے قبول فرما. یا اللہ اس کو قدر کی نگاہوں سے دیکھنے کی توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین تو اپنے کرم سے ہمارے حضرت کی تازہ سلامتی ہمارے سروں پر نصیب فرما دے. اے اللہ ان کو، ان کے تمام گھر والوں کو یا ارحم الراحمین تو خوب سلامتی نصیب فرما. یا ارحم الراحمین حضرت ہمارے لیے جو ملاقات کے لیے وقت نکالتے ہیں، اے اللہ اس کا دنیا آخرت میں پورا پورا ان کو اجر عظیم نصیب فرما. یا ارحم الراحمین ہماری خطاؤں کو معاف فرما. اے اللہ برائی سے رکنے کے لیے ہمیں قبول و منظور فرما. بھلے کاموں کو اے اللہ خوب بڑھ چڑھ کر کرنے کے لیے قبول و منظور فرما. اے اللہ اس مجلس کی برکت سے ہمیں اور ہمارے بچوں کو، ہمارے خواتین کو بر وقت نماز کے لیے اخلاص کے ساتھ قبول و منظور فرما. یا ارحم الراحمین ہماری کمی کوتاہی کو معاف فرما. اے اللہ اس قلبی ذکر کے لیے جو ہمارے سلسلہ نقشبندیہ سے ہمارے بڑوں کی، اے اللہ تسلسل سے ہمارے حضرت سے ہم تک پہنچی ہے، اے اللہ اپنی جان سے بھی زیادہ اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم انا نسالك بوسيله نبيك نبي الرحمه محمد صلى الله عليه واله وسلم وصلى الله تعالى على رسوله خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.